السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عطائهم عداء الله من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں. حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے تدبیر مقرر کی ہے جس کا نام تقوی ہے، اور حیات انسانی اس نظام ہستی میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی موجودات میں سے ہے. اگر ہم الہی معیاروں پر نظام ہستی کو دیکھیں، جہان بینی الہی ہو، نہ خرافاتی اور نہ ہی مادی اور نہ ہی تخیلاتی، الہی جہان بینی یا ہستی شناسی اور کائنات شناسی کے مطابق اس پوری کائنات میں حاصل و محصول نظام ہستی کا حیات انسانی ہے. یہ حیات خود انسان کی جانب سے معرض خطر میں ہے، معرض زوال میں ہے اور معرض نابودی میں ہے. ہلاکت اس کی انسان کے ذریعے سے ہوتی ہے. چونکہ انسان کو جو خصوصیات نظام خلقت میں عطا ہوئی ہیں، ارادہ اور اختیار، اور اسی طرح غرائز، خواہشات اور شہوات، اور اس کے ساتھ ارادہ و اختیار، یہ انسان کے ارتقاء کے بھی زینے ہیں. انہی کے ذریعے سے حیات انسانی نے رشد کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے، اور انہی کے ذریعے سے حیات انسانی نابود بھی ہو سکتی ہے، اور ہو رہی ہے اور ہوئی ہے. اس کے لیے انسان ہی کو یہ تدبیر سونپی گئی ہے. چونکہ زمام حیات بشر خود بشر کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، برخلاف دیگر موجودات کے اور ان کی حیات کے، کہ ان کا نظام ہستی، نظام حیات ان کے حوالے نہیں ہے، ان کا اپنا عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے. فقط انسانی حیات ہے کہ جس میں خود موجود حی، موجود زندہ مخلوق بھی دخیل ہے. باقی موجودات ایک قانون کے تحت وجود میں آتے ہیں، قانون کے تحت نشو و نما کرتے ہیں، اور اسی قانون کے جبر کے تحت اپنی مقررہ حیات یا ہستی کو انجام تک پہنچاتے ہیں. اور وہ قانون ہے قانون علیت یا قانون سببیت، جس کے تحت نظام ہستی چل رہا ہے. انسان کی حیات میں خود انسان کا بھی اپنا دخل ہے، اور کافی دخل ہے، اس حد تک کہ انسان اپنی حیات کو محو و نابود بھی کر سکتا ہے اور اپنی حیات کو ارتقا دے کے، رشد دے کے، نمو دے کر اسے عروج تک بھی پہنچا سکتا ہے اور مقام بالاتر بھی کسب کر سکتا ہے۔ یہ قرآنی اور الہی جہان بینی کے مطابق ہے۔ اور دین جو کہ ہدایت ہے انسان کے لیے، اسی ہدایت کے ایک شعبے کے طور پر، ایک شق کے طور پر تقویٰ کو تحفظ حیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن شناخت دین میں جس طرح دین کا اکثر حصہ ضائع ہوا ہے، اکثر حصہ دین کا دین شناسوں کے توسط سے ضائع ہوا ہے، عمدن شاید کم حصہ ضائع ہوا ہو جان بوجھ کر، جس طرح قرآن کریم نے یہود کی دینداری کی مثال دی ہے کہ انہوں نے عمدن دین کا بڑا حصہ کتمان کیا ہے، ضائع کیا ہے، چھپایا ہے، تبدیل کیا ہے، رد و بدل کیا ہے۔ اس کے اندر عمدی کارروائی بھی دین کے اندر ہے، اور ظاہر ہے اسلام کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ عمدی تزئی دین کی اور زیاں موجود ہیں۔ لیکن زیادہ حصہ دینداری، دین کا شناخت دین میں اور فہم دین میں غیر عمدی صورت میں ضائع ہوا ہے، لاشعوری طور پر ضائع ہو گیا ہے، توجہ نہ کرتے ہو کرنے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، یا تقلیدن ضائع ہوا ہے۔ جس طرح پہلے کسی کو غلط فہمی ہوئی ہو، اشتباہ ہوا ہو، دین کی شناخت کے مرحلے میں کسی آفت کا شکار ہو گیا ہے کوئی شخص، اور دین کی شناخت اس کی بہت ہی محدود، نارسا اور نامکمل ہے، بعد میں آنے والے اسی ناقص فہم دین رکھنے والے کے مقلد بن گئے، اسی کے پیچھے چل پڑے، اسی کے کہنے پر دین قبول کیا، دین پر عمل کیا، اور اس طرح ایک شخص کی غلطی پوری جمعیت کے اندر سرایت کر گئی شناخت دین میں۔ دین کا جو بڑا حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر مقرر کیا، اس میں سے جو بنیادی ڈھانچہ تھا دین کا، نظام ہدایت کا، اس کا جو بنیاد تھی، اصل تھی، روح تھی یا ریڑھ کی ہڈی تھی، وہ ہے نظام دین یا نظام ہاں یہ دین مختلف انسانی حیات کے لیے نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ مکمل طور پر ہاتھ سے نکل گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے، بالخصوص نظام دین عمدن بھی ہوا، عمدی کارروائی کے نتیجے میں بھی انسانوں کے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے کھو گیا، اور غیر شعوری طور پر تقلیدی وجہ سے بھی ضائع ہو گیا۔ آج مسلمانوں کی بڑی جمعیت، اکثریت مسلمانوں کی نظام دین کی معتقد نہیں ہے، علماء کی اکثریت نظام دین کی معتقد نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نہ کہ ان کے پاس دلیل ہے کوئی موجود دین کی طرف سے، عقل کی وجہ سے، قرآن کی جانب سے، انبیاء کی جانب سے، آئمہ کی جانب سے، بلکہ فہم ناقص کی وجہ سے، غفلت و کوتاہی کی وجہ سے اکثریت علماء بھی اور ان کی تقلید میں عوام بھی، متدینین بھی دین کے بڑے حصے سے لا تعلق ہیں اور معتقد نہیں ہیں اس کے۔ کم لوگ ہیں, اور یہ بات عمومیت رکھتی ہے, ہر مسلک کے اندر ایسا ہے. مثلاً مسلمانوں کے اندر اسلام کے جتنے بھی مذاہب بنے ہیں, ان مذاہب میں نظام کی جگہ خالی ہے, مختلف اعتقادی مسلک ہیں, مختلف فقہی مسالک ہیں, مختلف رجحانات کے مسالک و مذاہب ہیں. قدر مشترک ان کے اندر یہ ہے کہ فاقد نظام ہیں, انہوں نے نظام دین کو مقام فہم میں چھوڑ دیا ہے, ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے دین. شیعہ ہو, سنی ہو, اہل سنت کے اندر مختلف مسالک ہوں, دین کو بہت محدود کر دیا ہے سب نے, فقط عبادتوں کے اندر, اور وہ بھی نہ عبادت کا وسیع مفہوم بلکہ اس کا بہت ہی تنگ نظری والے مفہوم کے اندر عبادت کو منحصر کر کے اس کے اندر دین کو پابند کر دیا ہے. اس سے باہر نہ سوچتے ہیں, نہ فکر کرتے ہیں, نہ جستجو کرتے ہیں, نہ مطالعہ کرتے ہیں, اور نہ اس کے فہم کی رغبت رکھتے ہیں اپنے اندر کہ ہم اسے پڑھیں تو بے شک نہ مانیں لیکن اس قول کو یا اس نظریے کو ہم ملاحظہ تو کریں کہ دین کے اندر نظام موجود ہے, اس نگاہ سے قرآن پڑھیں, اس نگاہ سے سنت کا مطالعہ کریں, اس نگاہ سے عقلی تفکر و تدبر کریں نظام ہستی میں اور نظام ہدایت الہی میں. اور پھر جب تقلیدن ہو جاتے ہیں کسی سلسلے سے تو ان کے اندر تعصب بھی آ جاتا ہے, جو مزید بار علت ہوتا ہے کہ تنگ نظری کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر تعصب بھی آ جائے, اڑ بھی جائے انسان, ڈٹ بھی جائے اس کے اوپر, پھر مزید خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اسی کے نتیجے میں جب نظام کو انہوں نے دین سے فارغ کر دیا, نکال دیا, اور احکام, اور وہ بھی محدود احکام, منتخب احکام کو دین کی درجے پر قبول کر لیا, خوب یہاں سے سب سے بڑا جو ضرر ہوا, نقصان ہوا, وہ بشریت کا ہوا, حیات انسانی کا ہوا ہے. چونکہ دین حیات انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے, ہدف دین کا, مقصد دین کا حیات انسانی کو اس کے مقصود تک پہنچانا ہے, البتہ روش ہدایت کے ذریعے سے, جبر کے ذریعے نہیں. وہ نظام جو کائنات میں ہے, تکوین میں ہے, وہاں پر ہدایت ہے لیکن جبری ہے, وہاں بھی ہدایت ہے. یوں نہیں کہ ہدایت مختص ہے انسان کے ساتھ, انسان کے لیے ہدایت اختیاری ہے, انسان کا اپنا اس کے اندر عمل دخل ہے, اور انسان کی اپنی شمولیت ہے اپنی ہدایت کے اندر, لیکن باقی موجودات کی ہدایت کا نظام جبرن مجبوراً ان کو اپنانا پڑتا ہے, جس میں ان کا کوئی اختیار شامل نہیں ہے. اس لیے نظام ہستی میں کسی موجود نے اللہ کا ہدایت کا نظام ترک نہیں کیا, نہ انکار کیا ہے. مثلاً حیات نباتاتی نے اللہ کے نظام کا انکار نہیں کیا کہ ہم الہی نظام کے تحت پودے, نباتات اور نہال و گیاہ ہم نہیں اگتے. مثلا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے موسم اگنے کا, ہم اس میں نہیں اگتے. جس موسم میں نہیں ہے اگنے کی صلاحیت اس میں ہم اگیں گے. یہ پودوں کے اندر ایسا تمرد اور ایسی معصیت عصیان نہیں ہے, اطاعت محض ہے. حیات نباتی کیوں اندرونی طور پر مختل نہیں ہوئی، بیرونی طور پر ہے، انسان کی جانب سے حیات نباتی کو شدید خطرہ ہے، تباہ کیا ہے انسان نے نباتاتی حیات کو، جنگلی حیات کو انسان نے تباہ کیا ہے، جنگلات کاٹے ہیں، درخت کاٹے ہیں، اور زمین کی اس بنیادی ضرورت کو نابود کیا ہے اپنی خواہشات اور اپنی ہوس کے لیے، لیکن خود درختوں کی طرف سے، پودوں کی طرف سے اور گیہوں کی طرف سے کوئی ایسا تمرد نہیں ہوا، معصیت کسی زمانے میں نہیں ہوئی، چونکہ وہ کسی چیز کے منکر نہیں ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے نظام ہدایت مقرر کیا ہے اس کے وہ منکر نہیں ہیں، اس کے گستاخ نہیں ہیں، اس کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، موتی یہ ماز ہیں، انسان کے اندر تمرد ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو نظام بنایا ہے اس نے نظام لینے سے انکار کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ایک مشترکہ رویداد ذکر فرمائی ہے، اور اس کے مطابق ہر نبی جب اپنی قوم میں آئے ہیں اور انہیں بندگی خدا کی طرف بلایا ہے، اور اس سے پہلے وہ بندگی غیر خدا میں مصروف تھے، انبیاء کی دعوت کے جواب میں انہوں نے انکار کیا ہے، اور جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے پاس آبا کا طور طریقہ موجود ہے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے آبا کی طرف سے وہ کافی ہے، آپ کی دعوت، آپ کا نظام اور آپ کا راستہ ہم قبول نہیں کرتے۔ بہت جتن کرنا پڑا انبیاء کرام کو امتوں کو سمجھانے میں اور متوجہ کرنے میں اور ان کی عقل کو جگانے میں، لیکن بالعموم انسان اس طرح سے رہا ہے کہ ہدایت کا انکاری ہو جاتا ہے، جب اس کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے منکر ہو جاتا ہے، لیکن دیگر موجودات ایسے نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ حیات اگر انسان اس کے لیے مشکل کھڑی نہ کرے، اس حیات کو کوئی خطرہ اندرون سے نہیں ہے، اپنی جانب سے نہیں ہے، جیسے حیات نباتی ہے اور حیات حیوانی ہے۔ حیات نباتاتی کا بھی ایک نظام ہے اور حیات نباتاتی کا بھی ایک نظام ہے، چونکہ انسانوں نے دونوں کو تباہ کیا ہے، اس وقت دنیا میں ایسی جمعیتیں پیدا ہوئی ہیں جو اس نظام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ان کا شعور بڑھاتے ہیں، ان کی سطح آگاہی بڑھاتے ہیں، تاکہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنا ماحول تخریب نہ کریں، نابود نہ کریں، کہ اس وقت جو مختلف ممالک کے باشعور لوگ جو تحریک چلائے ہوئے ہیں وہ تحفظ حیات جنگلی ہے، تحفظ حیات نباتاتی ہے، کہ زمین کا سبزہ محفوظ رہے، زمین پہ درخت محفوظ رہیں، زمین کی ہریالی قائم رہے، جنگلات اپنی جگہ محفوظ رہیں، اور انسان اپنی ہوس کے تحت اس کو نابود و تخریب نہ کرے۔ بڑی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک محدود جمعیت ہے، اکثریت نابودی میں مصروف ہے، ایک اقلیت کو یہ شعور ہے کہ ہمیں اس کو تحفظ دینا ہے، جنگلات کو محفوظ رکھنا ہے، اس سے زیادہ جنگلات تخریب نہ کریں۔ مثلاً پاکستان میں جنگلات کے تحفظ کے لیے قانون ہے کہ پاکستان کے کسی جنگل میں لکڑی کی کٹائی، درختوں کی کٹائی ممنوع ہے، شہروں کے اندر جو درخت ہیں انہیں نہیں کاٹ سکتے قانونی طور پر، لیکن چونکہ یہاں لاپرواہ لوگ ہیں اور خود عوام کے اندر شعور نہیں ہے، حکمران عوام سے بدتر ہیں، چونکہ عوام اپنی بے شعوری سے بے شعور ترین کو چنتے ہیں، وہ ان سے زیادہ ہوس ناک ہوتے ہیں، ان سے زیادہ شہوتران ہوتے ہیں حکمران، عوام سے کہیں زیادہ شہوتران ہوتے ہیں. اگر ان کے درجات کو ملاحظہ کیا جائے تو عوام میں بہت کم ہیں حوث، حکمرانوں میں بہت طوفانی حد تک زیادہ ہے، طغیانی کی حد تک زیادہ ہے. اور وہ خود جن کو محافظ ہونا چاہیے تھا وہ اس کو نابود کرتے ہیں. عالمی ادارے موجود ہیں جو حیات نباتی کے تحفظ کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھتے ہیں، رقم مختص کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، شعور بڑھاتے ہیں، مطبوعاتی کام کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی آگاہی میں اضافہ کرتے ہیں، حتیٰ تعلیم کے نظام میں اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی آگاہ ہو جائیں کہ ان کی نگاہوں میں ایک پودا توڑنا جرم ہو جائے. اتنی تعلیم کے اندر تاکید کی جائے، بتایا جائے ان کو کہ اس جرم کی طرف بچپن میں طفولیت میں متوجہ ہو جائیں. لیکن یہ سنجیدہ ماحول میں ہوتا ہے، غیر سنجیدہ ماحول میں نہیں ہوتا. جیسے مثلا پاکستان کا ماحول ہے، غیر سنجیدہ ماحول ہے، تعلیم بھی غیر سنجیدہ، سیاست غیر سنجیدہ، تہذیب غیر سنجیدہ. سب سے جو بنیادی ہماری مشکل ہے وہ تہذیب بہت غیر سنجیدہ ہے. اگر تہذیب کے اندر سنجیدگی آئے تو سیاست پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، تعلیم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، معیشت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. اگر بنیاد اور اساس درست ہو جائے، تہذیب درست ہو جائے. اور تہذیب کی تخریب سب سے زیادہ ہے. اس لیے یہ امور یہاں اہمیت ان کو نہیں دی جاتی. یہاں تخریب، ماحولیات کو خراب کرنا بہت آسان ہے. مثلا جس طرح یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جس تیزی کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں ماحولیات کو، اور انسانوں کی زندگی اس ماحول کو تباہ کر کے خطرے میں ڈال رہے ہیں، ہر چیز خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں رکھتا. کوئی جمعیت بھی نہیں ہے جو ان کے خلاف آواز اٹھائے. دیگر ممالک میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے باقاعدہ انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں. پاکستان میں بھی تنظیمیں ہیں، لیکن وہ تنظیمیں اور مقاصد کے لیے ہیں، تحفظ حیات کے لیے نہیں ہیں، تحفظ مسالک کے لیے ہیں، تحفظ گروہ کے لیے ہیں، تحفظ مفادات کے لیے انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحفظ فرق، فرقوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں، زندگی کے تحفظ کے لیے نہیں ہیں. یہ شعور رہتا ہے، ابھی کاشت کرنا ہی رہتا ہے. اس شعور کی اس سرزمین پر کاشت ہی نہیں ہوئی تاکہ اگے اور کسی نسل کے اندر یہ شعور نظر آئے. ہمیں کاشتکاری ہوگی، پھر یہ فصل اگے گی، پھر اس کے بعد کسی نسل میں ہم یہ شعور مشاہدہ کریں گے، ملاحظہ کریں گے، جنہیں اپنی زندگی اور ماحولیات کا ادراک ہو. اسی طرح حیات حیوانی ہیں، حیات وحش، جنگلی جانوروں کی زندگی یا اہلی جانوروں کی زندگی، حیوانی حیات. نباتاتی حیات ایک درجہ ہے زندگی کا، پھر اس کے بعد حیوانی زندگی ہے جس میں حشرات ہیں، مختلف نوعیت کے حشرات، پانی کے حشرات، خشکی کے حشرات، گرم علاقوں کے حشرات اور ٹھنڈے علاقوں کے حشرات، برفانی علاقوں کے، کوہستانی علاقوں کے، میدانی علاقوں کے. پھر اس کے بعد چوپائیں ہیں، مویشی ہیں، پالتو جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں. یہ انواع و اقسام کی حیات جو زمین کے لیے بہت بنیادی رکن ہے، یہی چیزیں جنہیں ہم غیر ضروری، مزاحم یا فالتو سمجھتے ہیں، یہ بہت لازمی ہیں زمین کے ماحول کے لیے، ان کا ہونا بہت ضروری ہے. مثلا حشرات میں سے چیونٹیاں ہیں، مکھیاں ہیں، یہ ضروری ہیں زمین کے لیے. اگر چونٹیاں ختم کر دی جائیں ساری زمین سے, انسان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی, انسان نہیں رہ سکتا. یہ ایک نظام ہے پورا حیات کا, اس کا آپس میں تعلق ہے, ایک چین ہے, ایک سلسلہ ہے, اس کا ہر حلقہ دوسرے حلقے سے جڑا ہوا ہے, اتصال ہے اس کا اس کے ساتھ. ان حشرات کا جو حیات کا حصہ ہیں, اس کا دیگر حیات کے درجات کے ساتھ بہت گہرا رابطہ ہے, اور ان سب کا انسان کے ساتھ اور انسانی حیات سے بہت گہرا تعلق ہے. یہی علوم یہی ہیں. اب ہمارے ہاں جو سائنس پڑھائی جاتی ہے, یعنی آپ نامعقول اور نافہم اور ناقابل فہم باتوں کا رٹا لگا لیں تو یہ سائنس کے مضامین ہیں. سائنس کتابوں میں تو نہیں ہوتی, سائنس ہے یہی طبیعت میں, یہ زمین, یہ سائنس ہے. علوم اگر آپ نے بایولوجی پڑھنی ہے تو کمرے میں بایولوجی کہاں سے آ گئی, ڈیسک کے اوپر کتاب کے اندر, باتوں میں بایولوجی کہاں سے آ گئی ہے, الفاظ میں, گفتگو میں بایولوجی تو نہیں ہے. بایولوجی باہر کھیت میں ہے, سمندر میں ہے, دریا میں ہے, وہاں جاؤ پڑھاؤ ان کو بچوں کو تاکہ شعور آئے ان کے اندر, ان کو احساس ہو. لیکن چونکہ تعلیم کا دھارا ہی الٹ ہے, لہذا یہ باتیں یہاں کے لیے قابل فہم نہیں ہیں. ہمیں اسی وجہ سے علم بھی نہیں ہے کہ یہ حیات کتنی ضروری ہے. یہ چین جو بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, مختلف نوعیت کے حشرات ہیں, مختلف طرح کی مکھیاں ہیں, مختلف طرح کے مکڑیاں ہیں, مختلف طرح کے رینگنے والے جانور ہیں, اڑنے والے پرندے ہیں, انواع و اقسام کے ہیں. یہ ہجرت کرتے ہیں, ایک موسم زمین کے اس حصے میں, دوسرا موسم زمین کے دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سمندری مخلوقات ہیں, عظیم الجثہ اور بہت ہی نامرئی مخلوقات, یہ سب حیات کا حصہ ہیں. اگر حیاتیات کو کوئی ماہر, کوئی عالم خود دائرہ حیات کے اندر جا کر تدریس کرے تو پھر ممکن ہے ہمارے پلے پڑے کہ حیاتیات کس کو کہتے ہیں, حیات کس کو کہتے ہیں, اور علم الحیات اور حیاتیات ہے کیا چیز, یہ سائنس کیا ہے. ابھی جس طرح ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جس طرح دین ورد کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں, رٹ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا کوئی اثر ہونا ہے ہمارے اندر, اسی طرح ہم سائنس بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں رٹا لگا کر. جس طرح دین کے کلمے بنا لیے, کلمہ اول, کلمہ دوم, کلمہ سوم, چھ کلمے دین کے بنا لیے, اسی طرح سائنس کے بھی کلمے بنا لیے. جب مدارس میں, اسکولوں میں, اداروں میں انٹرویو لیے جاتے ہیں تو سائنس کے کلمے پوچھتے ہیں, پہلا کلمہ سائنس کا سناؤ, وہ سنا دیتا ہے, فلاں فارمولا سناؤ. یہ کہاں کی سائنس ہے کہ اس کے پہلے دین کے کلمے بنا لیے کہ کلمے سناؤ مسلمان ہو جاؤ گے تم. نظام دین کا معلوم ہے یا نہیں, ہدایت دین کی تم نے لی ہے یا نہیں, روح دین تم نے سمجھی ہے یا نہیں, وہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف کلمے سنو. یہ ہر چیز کے کلمے بنا لیے ہیں, چھ کلمے دین کے, چھ کلمے باٹنی کے, چھ کلمے کیمسٹری کے, چھ کلمے فلاں کے. خوب یہ چھ کلمے امتحان میں آ جاتے ہیں, یہ لکھ دو تو آپ پاس ہو جاتے ہیں, یہ سنا دو تو آپ انٹرویو میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ بڑے لائق انسان ہیں, اور یہ اگر کلاس میں دہرا دو تو آپ بڑے استاد ہیں. دین کے کلمے سنا دو تو بڑے آپ لائق استاد ہیں, بڑے اعلیٰ مدرس ہیں آپ. یہ سب کچھ دین و سائنس ہر دو, یہ حیات انسان کے تحفظ کے لیے ہیں. حیات انسان مرتبط ہے حیات کے دیگر مراحل سے اور اس سے ہم غافل ہیں. انسان کی طرف سے حیات حیوانی خطرے میں ہے. کتنی نسلیں انسان نے ختم کر دی ہیں, کتنے حیوانی نمونے اور انواع انسان نے نایاب بنا دی ہیں کہ اب نہیں ہیں موجود. مثلا پاکستان ہی کے حیات جنگلی اور حیات حیوانی کو دیکھیں، کتنی نایاب قسم کے حیوانات پاکستان کے اندر ہیں، ان کی نسل اب نہیں ہے، دیکھنے کے لیے نہیں ملتے آپ، کچھ شکار کر لیے ہیں، کچھ ان کے مفادات کے لیے، کچھ شوق کے لیے، کچھ کس کے لیے، اس سب کو نابود کر دیا ہے۔ اور اس حیات کا خاتمہ، حیات حیوانی کا خاتمہ خطر ہے حیات انسانی کے لیے طبعی لحاظ سے، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ جمعیتیں، انجمنیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں حیوانی حیات کے تحفظ کے لیے، مثلاً کتوں کی حفاظت کے لیے عالمی سطح پر تنظیم ہے موجود، کتوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، جو آپ کے یہ علم میں ہونی چاہیے معلومات عامہ میں سے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ چندہ روزانہ کی بنیاد پر کتوں کی حفاظت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ کھربوں ڈالر سال میں جمع ہوتے ہیں کتے کی حفاظت کے لیے، وہ کتے جو پالتو ہیں لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کتے جو آوارہ ہیں گلیوں میں گھومتے ہیں، ان کتوں کے تحفظ کے لیے، ان کے علاج معالجہ کے لیے، ان کی خوراک کے لیے، ان کے باقی اہتمام کے لیے ایک عالمی سطح پر چندہ مہم قائم کی گئی ہے، جس میں اور بہت ہی مہارت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس جمعیت کو ترتیب دیا ہے اور اس کے عمل کو، کہ کتوں کی حفاظت کے لیے جو چندہ دیا جاتا ہے وہ معین ہے $1، $1 سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ، اگر $2 دیں گے تو وہ نہیں لیں گے آپ سے چندہ، صرف $1 چندہ دینا ہے آپ، اس سے کم بھی نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ بھی نہیں دے سکتے، ایک دن میں $1 آپ کتے کی حفاظت کے لیے دے سکتے ہیں، اور $1 جمع کر کے مثلا مغربی ممالک میں، امریکہ میں اربوں کھربوں ڈالر یہ کتوں کے لیے، اور پھر عملاً اس کے لیے کرتے بھی ہیں، مثلا ابھی بعض ممالک کے اندر کتوں کے لیے ایئر ایمبولینس بنائی گئی ہے، کتوں کی نجات کے لیے، کتوں کے تحفظ کے لیے، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز ہیں، جس طرح ہلال احمر اور ریڈ کراس انسانوں کے لیے ہیں مدد کے لیے، امداد رسانی کے لیے، اس سے زیادہ مجهز اور اس سے زیادہ منظم تنظیم ہے جو کتوں کو ایمبولینس کے ذریعے سے ریسکیو دیتے ہیں اور ان کے امداد رسانی کرتے ہیں اور تحفظ کرتے ہیں ان کے، کتوں کے لیے اسپیشل فیکٹریاں ہیں جو ان کے لیے خالص خوراک بناتی ہے، انسان کو خالص کھانا نہیں ملتا، کتے کو ملتا ہے، وہ ایسی جمعیتیں ہیں جو کسی بھی وجہ سے ممکن ہے، کوئی دینی شعور کی وجہ سے ممکن ہے، کوئی سماجی شعور کی وجہ سے ممکن ہے، کوئی انفرادی ذوق کی وجہ سے ان تنظیموں کا حصہ بنتا ہے، جمعیتوں کا حصہ بنتا ہے، اور ممکن ہے بیچ میں کوئی نظریاتی بھی طبقہ ہو جو نظریے کی وجہ سے، کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، جس طرح بعض مذاہب یا بعض ایسے افکار ہیں، جیسے بدھزم میں ہے کہ آپ حیات حیوانی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے کسی صورت میں، کوئی حیوان نہیں مار سکتے آپ، حیوان کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ کسی قسم کا، حلال حرام دونوں حرام ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی جانور کو مار کے اس کا خوراک بنا کے خود کھا لیں، یہ نظریاتی بنیادیں بھی ہیں، لیکن یہ جو فعال جمعیتیں ہیں یہ ظاہر ہے نظریاتی نہیں ہیں، مذہبی مسلکی نہیں ہیں، کسی اور وجوہات سے ان کو ان حیات حیوانی کے ساتھ ہمدردی ہے یا کوئی اور عامل ہے اس کے اندر دخیل، غرض یہ کہ انسان کی طرف سے جنگلی حیات کو خطرہ ہے، نباتاتی حیات کی نابودی کا عمل تیزی کے ساتھ انسان نے شروع کر دیا ہے ہر خطے میں. مثلا آپ اپنے علاقے میں خود اپنی آج تک کی کارکردگی دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ سے ابھی تک کتنے پودے نابود ہوئے ہیں, اپنے گاؤں میں کتنی تخریب کی ہے آپ نے, کتنے درخت کاٹے ہیں, کتنے درختوں کی شاخیں کاٹی ہیں, کہاں چھوٹے پودے اکھاڑ دیے ہیں, کتنے پودے تھے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں. آپ نے بکریوں کو کھلانے کے لیے, بھینسوں کو کھلانے کے لیے, خود سایہ کرنے کے لیے, ایندھن کی خاطر کتنے پودے آپ کے ہاتھوں سے نابود ہوئے ہیں. اگر ہر فرد صرف اپنا اعداد و شمار نکالے کہ میں جب سے پودے توڑنے کے قابل ہوا ہوں, تخریب کی قوت میرے اندر آئی ہے, اس وقت سے آج تک کتنے پودے توڑے ہیں, پھر آپ اس کو اندازہ لگا لیں زمین کی پوری جمعیت پر اس کو ضرب کریں کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا. چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ انسان کثرت سے اور سرعت سے تخریب کرتا ہے لیکن طبیعت دوبارہ اس کو مندمل کر دیتی ہے, اس زخم کو. جس طرح ہم بدن پہ زخم لگاتے ہیں یا لگ جاتا ہے پھر ہم نہیں اس کو مندمل کرتے, خود جسم کے اندر مدافعاتی نظام ہیں اور جسم کے اندر اس کی ترمیم ہو جاتی ہے, وہ ویلڈنگ خود جسم کر دیتا ہے. اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے. اسی طرح ہم جو ماحولیات میں, طبیعت میں, جنگل میں, کھیتوں میں جو زخم لگاتے ہیں, زمین کے اندر ہی اس کی ترمیم ہو جاتی ہے, وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں. مثلا یہ سیلاب آتے ہیں, ان سیلابوں سے بہت سارے زخموں پہ مرہم لگ جاتی ہے, انسان ڈوب جاتا ہے, انسانی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, لیکن زمین کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں سیلاب سے. زمین کو جو تقویت ملتی ہے سیلابی ریلوں سے, سیلابی پانی سے اور ان بارشوں سے, اور جو کچھ ان ریلوں کے اندر بہ کے آتا ہے, پوکھی زمین, تشنا زمین اور تخریب شدہ زمین اور زخمی زمین, آپ کو نہیں معلوم کہ جس طرح ایک انسان اسپتال میں ہے اور اس کو خون کی بوتل چاہیے, چند آدمی جاتے ہیں اس کو ہدیہ دیتے ہیں خون کا, یہ آسمان کا ہدیہ ہے زمین کو, یہ بارشیں اور سیلاب اس کے زخم مندمل کرنے کے لیے. اور اس طرح زمین بازسازی ہوتی رہتی ہے, ہم تخریب کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ تیار کر لیتی ہے, بحال کر لیتی ہے. اگر ہم نہ کریں تخریب زمین کو, صرف استفادہ کریں, آباد کریں زمین کو اور استفادہ کریں, اور زمین کے اندر جو خصوصیت ہے وہ انسان کو دگنا فائدہ پہنچائے گی, کہیں زیادہ پہنچائے گی جو ابھی تخریب کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں. یہ جو اودم مچایا ہوا ہے نئی کالونیاں, نئے, اب مثلا لاہور کے چاروں طرف, لاہور سے بڑے شہر بن رہے ہیں. جتنا موجودہ لاہور ہے اتنا ہی بڑا ایک شہر یہاں آپ کے قریب, بالکل ساتھ ہی آپ کے جامعہ کے, ایل ڈی اے سٹی بن رہا ہے, اتنا ہی بڑا شہر نیا. اسی طرح ڈیفینس سوسائٹی ہے, وہ گھر بناتے بناتے انڈیا کے بارڈر تک جا پہنچے ہیں. ڈی ایچ اے جوک بھی ایک بنا ہوا ہے کہ انڈیا نے یہ پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ان کے حملے سے ڈر نہیں ہے, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ڈر ہے کہ یہ اس طرح بڑھتے بڑھتے تو ہماری سرزمینوں پر بھی ڈی ایچ اے بنا دیں گے. اور اس طرح جو آدمی جس کو ثروت چاہیے, دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, وہ آ جاتا ہے, ایک کالونی ڈیزائن کر رہا ہے, ہاؤس بلڈنگ سوسائٹی بنا رہا ہے, انجمن بنا رہا ہے, زمین خرید رہا ہے اور زمین پہ دھڑا دھڑ مکان بنا رہا ہے, روڈ بنا رہے ہیں اور پلاٹنگ ہو رہی ہے, اور کتنے خوش ہیں ہم سارے. یہ سب تباہی ہے, یہ انسان کی خدمت نہیں ہے, انسان کے لیے نابودی ہے. اس کے باوجود کہ انسان کی طرف سے تخریب ہو رہی ہے, لیکن اس حیات کے تحفظ کے لیے بھی جمعیتیں فعال ہیں, مبلغین ہیں. مثلا گرین گروپ کے نام سے یورپ کے اندر باقاعدہ تنظیم ہے گرین سوسائٹی کے نام سے، جو حیات جنگلی کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جہاں بھی پتہ چل جائے کوئی درخت حکومتی پالیسی سے کٹ رہا ہے یا حکومتی کسی اسکیم میں کٹ رہا ہے، وہ فوراً آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتیں مرد آ کے اس درخت کے گرد انسانی زنجیر بنا کے ایک درخت کو تحفظ دینے کے لیے سینکڑوں لوگ، عورتیں مرد، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خبردار اس درخت کی طرف نہیں آنا۔ اور کئی جگہوں پر انہوں نے اسکیمیں بدلوا دی ہیں کہ ہم یہاں تخریب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح حیات حیوانی کے تحفظ کے لیے جمعیتیں ہیں، اہتمام ہیں، تخریب کہیں زیادہ ہے تحفظ سے۔ لیکن دوسری طرف ایک مثبت قدم بھی نظر آتا ہے، حیات انسانی کے لیے نظر نہیں آتا۔ حیات انسانی جو محور ہے اس تمام کا، اس کی صرف تخریب ہے، اس کو بالواسطہ اور بلا واسطہ نابود کر رہے ہیں۔ ہر ممکنہ طریقے سے ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے مصروف ہے حیات انسانی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے۔ کوئی جمعیت ہے جو اس کا تحفظ کرے حیات انسانی کا، حیات انسانی کا اپنے تمام اقدار سمیت، اپنی تمام اوصاف سمیت، یعنی حیات انسانی ساتھ کرامت حیات انسانی، شرف حیات انسانی، آبرو حیات انسانی، اس سمیت، ان خصوصیات سمیت ان کا تحفظ کرے۔ دین متقین کے روپ میں ایسی ہی جمعیت بنانا چاہتا ہے، متقین یعنی محافظین حیات انسانی، چونکہ تقوی حیات انسانی کے تحفظ کی تدبیر کا نام ہے، اور متقی اس تدبیر کو اپنانے والے کا نام ہے، اس تدبیر کو عملی کرنے والے کا نام ہے۔ حیات انسانی کو تحفظ دینے والے کا نام متقی انسان ہے۔ اگر دین بھی ہو اور حیات انسانی نابود بھی ہو رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے بغیر ہے یہ دین۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ فہم دین میں، معرفت دین میں، دین شناسی میں دین کا اکثر حصہ چھوٹ گیا ہے، اور کیا خوبی ہے اس کے اندر کہ انسان کو معرفت دینی کے مرحلے میں اس کا احساس ہو جائے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، علمی شخصیت کی شناخت میں قم مقدسہ میں ایک باس کی تھی جو مدفون ہے، ہمارے قبرستان مطاب میں مدفون ایک باس طلاب کے لیے کی تھی، اور بہت ضروری تھی کہ وہ عنوان اسوہ علماء، اسوہ طالب علمی، اسوہ روحانیت، روحانیت فارسی اصطلاح کے مطابق، اردو اصطلاح میں روحانیت پیری فقیری کو کہتے ہیں، ایران میں فارسی اصطلاح میں روحانیت علماء کو کہتے ہیں، طلبہ اور علماء کو کہتے ہیں، یہ روحانی ہیں۔ لیکن پاکستان میں روحانی پھونکے مارنے والے اور چلے کاٹنے والے اور وہ دوسرے حساب کتاب کو کہتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں کو نہیں کہتے روحانی، یہ جن کے دربار ہوں، مزار ہوں اور لوگوں کو پھونکے مارتے ہوں، ان کو روحانی کہا جاتا ہے۔ اسوہ روحانیت فارسی اصطلاح کے مطابق، کہ ایک آج کے زمانے کا نمونہ، چونکہ بعض اوقات ہم خود سنتے آئے ہیں، بعض بزرگ تھے وہ بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ مثلا آج طلاب کو بہت اچھا درس اخلاق دیتے تھے، اور اس اچھے درس میں بار بار یہ تکرار فرماتے تھے کہ آج شیخ انصاری بنے، آج طلبہ کو کہتے تھے کہ آج شیخ انصاری کی ضرورت ہے۔ شیخ انصاری ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، علمی فقی ہیں، اصولی ہیں، اور بہت ہی مسلم ان فہول علماء میں سے ہیں جن کی کتابیں مجتہدین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ کتاب پڑھ لینا بھی اجتہاد ہی سمجھا جاتا ہے، اتنی ٹھوس علمی اور سنگین کتابیں شیخ انصاری نے تالیف کی ہیں فقہ میں اور اصول میں، رسائل علم اصول میں ہیں اور مقاصد ان کی فقہ کی کتاب ہے، چند باب فقہ کے انہوں نے فقط اس کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں، لیکن بہت ہی پختہ کتاب ہے، مجتہد ہی اس کو پڑھ سکتا ہے، مجتہد ہی پڑھا سکتا ہے اس کو، طلبہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی لیکن انہیں صرف امتحان پاس کر لیتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے اس کو، جو سمجھ لے سمجھو درجہ اجتہاد پہ پہنچ گیا ہے، جو سمجھ لے، امتحان پاس کر لینا یا رٹا لگا لینا وہ علیحدہ ہے۔ وہ کثرت سے یہ فرماتے تھے، اور اکثر اساتید خصوصاً علم اخلاق کے جو مدرسین تھے، کہ آپ شیخ انصاری بنیں۔ خوب، کیا آج کے زمانے کے لیے شیخ انصاری اسوہ ہیں؟ مثلا ایک طالب علم شیخ انصاری بن جائے آج، شیخ انصاری بننے کے لیے اسے جانا پڑے گا نجف، نجف میں جا کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ پڑھے، پڑھنے کے بعد وہیں پڑھاتا رہے، چونکہ شیخ انصاری صرف پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے بس، اور وہ بھی صرف فقہ، فقہ کے علاوہ کوئی مضمون نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے، اور نہ ان سے کوئی علم اور نقل کیا گیا ہے، کوئی آثار نہیں ہے باقی فقہ اور اصول کے۔ اور ان کے زمانے میں، شیخ انصاری کے زمانے میں بہت بحرانی زمانہ تھا عراق کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، اور اکثر علماء اس وقت ان بحرانوں کی مدیریت میں مصروف تھے، بڑے بڑے علماء، حتیٰ بعض ایسے تھے جو دیگر ممالک کی افواج سے اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے درس باز چھوڑ کے جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، اور اسی طرح بعض علماء دیگر تھے جو اپنے زمانے کے باقی مسائل کو سلجھانے میں مصروف تھے، جس طرح یہ جو بزرگوار جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا اور ایران کو ہندوستان والی تقدیر سے بچایا، انجام سے بچایا، جس طرح ہندوستان انگریزوں نے قبضہ کر لیا، ایک تجارتی کمپنی نے تجارتی معاہدہ کر کے برصغیر کو قبضہ کر لیا، یہی کام ایران کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، ایک مجتہد نے بچا لیا، پورا ملک اور قوم غلامی سے بچا لی۔ اب یہ شیخ انصاری کے زمانے کے لوگ تھے، یہ سارے مرزا شیرازی شیخ انصاری کے اساتید میں سے تھے، انہی کے گزرنے کے بعد شیخ انصاری صاحب کو مرجعیت کی پیشکش کی گئی کہ آپ مرجع تقلید بنے، وہ بھی قبول نہیں کی، صرف درس و بحث میں مصروف رہے۔ بہت باعظمت ہیں شیخ انصاری، لیکن کیا آج کے طالب علم کو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا اپنے زمانے میں بن جائے، وہ اپنے زمانے سے کوئی تعلق نہ ہو، اپنے حالات سے کوئی تعلق نہ ہو، ملت سے، قوم سے، دین سے، مملکت سے، صرف پڑھے، اور وہ بھی دو علم صرف، فقہ اور اصول۔ آج اگر آپ نے معرفی کرنا ہے، کوئی عالم بتانا ہے مثلا کہ بن سکے، آج کے زمانے کو جس عالم کی ضرورت ہے، زمانہ جس عالم کا تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، ویسے تو بہت سارے آ رہے ہیں لیکن ان کا منتظر کوئی نہیں ہے، جو بن بھی رہے ہیں عالم آ بھی رہے ہیں، نہ زمانہ ان کو مانگ رہا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، نہ دین ان کو طلب کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو دین طلب کرتا ہے کہ یہ آئیں، ان کی ضرورت ہے، زمانہ ان کا محتاج ہے، آج کا انسان مسلمان ان کا منتظر ہے۔ اگر جامع شخصیت آج کے زمانے کے لیے ہو تو وہ ایک شخصیت، میں کہہ رہا ہوں نا منحصر شخصیت، ان میں سے ایک شہید مطہری ہیں۔ اس لیے طلاب کے سامنے تشریح کی تھی شہید مطہری کے افکار اور ان کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے خود شہید مطہری کو پہلے جائزہ لے لیں کہ خود یہ شخصیت کیا ہے، سنی سنائی شخصیت سے تو صحیح احاطہ نہیں ہوتا جب تک انسان علمی بنیادوں پر اس شخصیت کو مطالعہ نہ کر لے۔ شہید مطہری کے متعلق یہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، ان کے جو یوم ہوتا تھا، یوم وفات خصوصاً روز معلم بھی تھا، اور اس مناسبت سے گفتگو بھی رہی، پھر بارہا اور کچھ مسلسل گفتگو بھی رہی، اس لیے کہ طلاب کے سامنے ایک بہت واضح شفاف رول ماڈل ہو جس کو دیکھ کر آج کا طالب علم آسانی سے اپنے آپ کو اس روپ میں ڈال سکتا ہے، سانچہ ایک بنا ہوا ہو اور آج کا طالب علم اس شکل میں جائے، کہ یہ اگر نمونے زیادہ ہوں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ عالم اپنے زمانے کا طبیب ہوتا ہے، یہ عالم اپنے قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، یہ عالم اپنی ملک و قوم کے دردوں کا مداوع کرتا ہے، بوجھ نہیں ہوتا، بوجھ اٹھاتا ہے، اپنے دوش پر سب کا بوجھ لیتا ہے۔ اسی تشریح میں شہید مطہری کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ذکر کی تھی کہ شہید مطہری کسی تشہیری مہم کے ذریعے سے نہیں شخصیت بنے، مقلدین کے ذریعے سے شخصیت بن گئے ہوں، کسی عہدے منصب کے ذریعے سے شخصیت بن گئے ہوں، مریدوں کی وجہ سے ایک بڑی شخصیت بن گئے ہوں، نا، شہید مطہری وہ شخصیت ہے جس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، خود منوایا ہے اپنے آپ کو اور سب سے منوایا ہے، اہل علم سے منوایا ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے تھے ان دانشوروں سے منوایا ہے، روشن فکروں سے منوایا ہے، نقادوں سے منوایا ہے، جن کا کام ہی نقادی کرنا ہے، ان سے بھی منوایا ہے اپنے آپ کو، منوایا اس طرح سے کہ علمی میدان میں آ کر عالمانہ طور پر ہر میدان کے اندر آئے ہیں اور اس میدان کا حق ادا کیا ہے۔ اب جو بھی تھوڑا صاحب انصاف ہے وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے کہ شہید مطہری یہ شخصیت ہیں۔ شہید مطہری ایک زمانے میں حوزہ علمیہ قم سے جب فارغ ہوئے تو تہران میں گئے، اور تہران یونیورسٹی جو اس وقت شاہ کی تھی، شاہ کے زمانے میں تھی، وہاں پر کمیونسٹوں کا گڑھ بن چکا تھا اور حکومت شاہی لرزتی تھی کمیونسٹوں سے، چونکہ شاہ امریکی بلاک سے تعلق رکھتا تھا اور کمیونسٹ روسی بلاک سے تھے۔ کمیونسٹ نظریاتی طور پہ بہت پختہ تھے، برخلاف سرمایہ داری نظام کے پیروکار لوگ، کہ یہ کھوپڑیاں خالی ہوتی ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے، سرمایہ داروں کے کھوپڑیاں خالی، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کمیونسٹ الٹ ہیں، ممکن ہے پیٹ خالی ہوں ان کے لیکن کھوپڑیاں بھری ہوتی ہیں ان کی، وسیع مطالعہ ہوتا ہے، تفکر ہوتا ہے، آپس میں بحث مناظرے ہوتے ہیں، بڑے پختہ ہوتے ہیں نظریاتی طور پر۔ انہوں نے قبضہ کر لیا یونیورسٹیوں پر اور خصوصاً تہران یونیورسٹی کے اوپر، بڑے بڑے ان کے دانشور جو عالمی سطح پر مستند کمیونزم کے تھیوریسین مانے جاتے تھے وہ تہران میں تھے، اور اس یونیورسٹی میں ان کا اثر تھا، اور بے بس ہو چکے تھے سب، یونیورسٹی کے پروفیسر، ٹیچر اور شاہی حکومت کمیونسٹوں کے نظریاتی یلغار کے سامنے بے بس ہو چکے تھے۔ حوزہ علمیہ اس موضوع کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، حوزہ میں ایک شخص تھے جنہیں اس یلغار کا پتہ تھا اور وہ اس یلغار کا دفاع کر رہے تھے، وہ تھے علامہ طباطبائی، جنہوں نے کمیونزم کے سامنے سب سے پہلے قیام کیا، دیوار کھڑی کی، نظریاتی جواب دیا، اور بہت کوشش بر وقت کی، اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں ایران میں کمیونزم کو شکست ہوئی ہے، ورنہ انقلاب اسلامی کے بجائے انقلاب اشتراکی آ جاتا ایران کے اندر جیسا ماحول بنا ہوا تھا، چونکہ انہوں نے میدان اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ ایسے میں یونیورسٹی نے بعض لوگوں کی تجویز کے مطابق شہید مطہری کو دعوت دی کہ آپ آئیں یونیورسٹی میں، تہران یونیورسٹی میں، اور یہاں کی پروفیسرشپ قبول کریں، آپ استاد دانشگاہ تہران بنیں، تاکہ اساتید اور طلاب دونوں کو ایک سہارا، پناہ گاہ نظریاتی ملے کمیونزم کے مقابلے میں۔ اب شہید مطہری نے مشاورت کی بعض ساتھیوں سے اور قبول کر لیا کہ یہ پلیٹ فارم ہے اور یہاں آ کے میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ دانشگاہ کا جو اپنا پروسیجر تھا اس کے مطابق انہوں نے دانشگاہ میں سلیکٹ کرنا تھا۔ تو جو استاد، دو یا تین استاد تھے جنہوں نے شہید مطہری کا انٹرویو لیا فلسفے میں بطور استاد فلسفہ، اور اس انٹرویو میں انہوں نے انٹرویو لیا شہید مطہری نے ان کو، وہ سارے خود استاد تھے فلسفے کے، معروف اساتید تھے۔ انہوں نے جب انٹرویو لیا اور شہید مطہری نے جواب دیا تو آخر میں انہوں نے نمبر دیے شہید مطہری کو انٹرویو کے، اور اس اعتراف کے ساتھ دیے، مثلا ایران میں 20 نمبر رکھے جاتے ہیں، پاکستان میں 100 نمبر ہیں کل نمبر، ٹوٹل نمبر 100، وہاں ٹوٹل نمبر 20 ہوتے ہیں ایران میں۔ اب آپ 100 نمبر، مثال میں 100 نمبر کی دیتا ہوں، کہ انہوں نے شہید مطہری کو 100 نمبر پورے دیے اس اعتراف کے ساتھ کہ اگر 100 سے زیادہ گنجائش ہوتی تو آپ اس کے لائق تھے، مستحق تھے، 100 نمبر سے زیادہ کا استحقاق ہے آپ کا، لیکن چونکہ قانوناً 100 سے زیادہ دے نہیں سکتے ہم، 100 سے زیادہ ہیں نہیں ہیں، ان نمبروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے 100 نمبر ہی آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس معذرت کے ساتھ ان کو 100 نمبر دیا۔ اب آپ توجہ کریں گے، حوزے کا ایک طالب علم، شہید مطہری نے بالکل سکول نہیں پڑھا، کالج میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، فقط خالص فرزند حوزہ ہے۔ چھوٹی سی عمر میں والد نے مشہد مدرسے میں ڈال دیا، پھر وہاں سے قم آ گئے اور قم میں تحصیل کیا، پڑھایا، پھر اس کے بعد تہران گئے۔ پھر اب یہ نمونہ اسوہ سمجھنا طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ بھی علمی جہت سے سمجھنا کہ یہ کیسے بنتا ہے، یہ ماڈل کیسے بنتا ہے۔ یہ صلاحیت تو ہوتی ہے بہت ساروں میں، لیکن یہ نکھرتی کیسے ہے یہ صلاحیت، اور یہاں تک پہنچتا کیسے ہے انسان۔ شہید مطہری کے خصوصیات میں سے اس بحث میں یہ عرض کیا تھا طلاب کو، اس لیے کہ اب جو طالب علمی کے مرحلے میں ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید نقطہ ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ایک خصوصیت، ظاہراً 20 خصوصیات شہید مطہری کی ذکر کی تھیں کہ 20 خصوصیتوں سے ایک طالب علم شہید مطہری بن سکتا ہے، شہید مطہری سے بھی بڑا بن سکتا ہے اگر یہ ساری چیزیں مراعات کرے ایک طالب علم، طالب علمی کے زمانے میں تو وہ بن سکتا ہے۔ اس میں سے ایک خصوصیت شہید مطہری کی یہ بیان کی تھی کہ شہید مطہری کو طالب علمی کے زمانے میں اصل المیہ کا ادراک ہو گیا تھا، جب طالب علم بنے، اس لیے کہا تھا بر وقت پتہ چل جانا بہت اہم ہے۔ کئی طلاب کو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو طالب علمی کے پہلے سال وہ چیزیں، وہ گفتگو یا وہ فکر میسر آ جاتی ہے جو پہلے والوں کو فارغ التحصیل ہونے تک میسر نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ آسانی سے میسر ہو جاتی ہے اور غیر سنجیدہ طبقے کو میسر ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کوئی قدردان اس کا نہیں ہوتا، مفت کا مال ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، عمریں صرف کرتے ہیں، پھر جا کے انہیں کوئی حکمت کا اصول ملتا ہے، وہ اس کے قدردان ہوتے ہیں۔ شہید متاری کو طالب علمی کے زمانے میں یہ ادراک ہو گیا تھا، خود فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں طالب علمی کے ظاہر دوسرے یا تیسرے سال مشہد مقدس میں تھا اور ابھی ادبیات ہی پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ دین جو رائج ہے، یہ دین جو ممبروں پہ ہے، یہ دین جو تبادلہ ہو رہا ہے، جو پریکٹس ہو رہا ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے، جس کے مطابق لوگ چل رہے ہیں، یہ تو صحیح دین نہیں ہے، یہ تو اصلی دین نہیں ہے، یہ اصل دین اور اس میں بہت فاصلہ ہے۔ شہید متاری نے لکھا ہے کہ بہت ساری شخصیات سے متاثر تھے، شخصیت اس اساتید میں سے بھی بہت سارے اساتید کا بہت احترام کرتے تھے لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے تھے، ان کی فکر کے پیچھے نہیں جاتے تھے، ان کے نظریے کو نہیں مانتے تھے۔ بہت سارے علماء کا انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ دران قدر شخصیات ہیں، کئی کے پاس پڑھا بھی ہے لیکن یہ پتہ تھا کہ یہ وہی رائج دین کا مروج ہے، ہے نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، لیکن مجھے کہیں نہیں لے جا سکتا یہ۔ اس لیے شہید نے ان شخصیات کو اپنے لیے ماڈل بنایا جو انہیں اس رائج سے ہٹ کر کوئی راستہ دکھا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے دو شخصیتیں آخر میں چنی اپنے لیے، آخر تک جن کی استادی میں رہے، جن کی شاگردی میں رہے اور جنہیں اپنا استاد رکھا، آخری عمر تک ان دونوں کے معتقد رہے، ایک علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور ایک امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان دو کو جہد کے لیے انتخاب کیا کہ یہ جہد دہندہ ہیں اور ان سے اصل رہنمائی حاصل کی۔ بہت اہم ہے ایک طالب علم کو طالب علمی کے زمانے میں یہ ادراک ہو جائے، یہ فہم اس کے اندر آ جائے کہ دین ہدایت حیات انسان ہے اور تقوی ہدایت تحفظ حیات انسان ہے۔ یہ ہدایت بھی مکمل تحصیل کرے اور یہ تدبیر تحفظ کی مکمل طور پر اپنائے۔ حیات انسان جو دین کا اصل محور ہے، ایک اور منبع ہے اسی حیات انسان کی باس کو سمجھنے کے لیے، وہ منبع تھوڑا دشوار ہے لیکن یوں نہیں کہ یہ دشواری بھی نفسیاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ورنہ اس منبع کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے۔ ایک اور بزرگوار استاد خداوند تعالی رحمت فرمائے ان کی، بہت ہی نادر شخصیات میں سے تھے اور ناشناختہ، حوزوں میں بھی اور طلباء کے ہاں بھی ناشناختہ، پاکستان میں بھی درجہ اولا ہیں، وہ ہیں استاد محمد تقی جعفری رحمت اللہ علیہ، نہج البلاغہ کے مفسر ہیں، تفسیر نہج البلاغہ کی ہے بہت خوبصورت، اور اسی طرح مثنوی مولانا روم کی تفسیر کی ہے، شرح کی ہے، اور اس طرح بہت سارے، اور نہج البلاغہ کی تفسیر کے آغازین خطبوں میں ہی ایک موضوع جو مستقل کتاب بن گیا بعد میں، پہلے ایک پاس تھی ضمنی نہج البلاغہ کی جو بعد میں مستقل حیثیت اس نے اختیار کر لی، وہ استاد محمد تقی جعفری کی کتابیں ہیں حیات معقول، حیات انسانی کے بارے میں۔ بہت ہی جامع شخصیت تھے، شرق و غرب کے افکار، نظریات، مکاتیب، فلاسفہ سب کا مطالعہ تھا اور ان کی مٹھی میں تھے سب کچھ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی شرق و غرب میں، کسی لائبریری میں یا کسی صدی میں کسی مفکر نے کہا ہو اور استاد محمد تقی جعفری کے مطالعہ میں نہ آئی ہو وہ چیز۔ ہزارہا کتاب ان کو ازبر تھی، ایک موضوع کے اوپر مثلا حوالے اگر دینا شروع کر دیتے تو شرق و غرب کی ہر لغت کی کتاب. محنتی تھے، سخت محنتی، نجف کے فارغ و تحصیل علماء میں سے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہے. یہ خاص آیت اللہ ہیں کہ نجف میں اس طرح کی شخصیت پیدا ہونا بہت عظیم بزرگوار فیلسوف. انہوں نے حیات معقول کے نام سے ان کی کتاب ہے، اصل وہ تفسیر ہی ہے نہج البلاغہ کی، لیکن چونکہ ایک بحث کافی مفصل ہو گئی تھی تو ایک مستقل جلد کی اس نے حیثیت اختیار کر لی ہے. عموماً اہل علم اور طلاب کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ بہت سیدھی سادھی بات کرتے ہیں اور بہت ہی صاف ستھری بات کرتے ہیں، بہت ہی کھلی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے عرض کیا تھا نا کہ نفسیاتی طور پر کبھی انسان کے ذہن میں کوئی پیچیدگی آ جاتی ہے، روانی نفسیاتی طور پر. مثلا یہ شہرت تھی کہ استاد محمد تقی جعفری کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. اب پہلے جس نے یہ جملہ سن لیا تھا وہ جب کتاب اٹھاتا تھا تو ان کی سیدھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ اس ذہنیت اور اس مفروضے کے ساتھ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، جبکہ بہت واضح بات کرتے ہیں، مدلل بات کرتے ہیں اور فصیح ادیب ہیں، بہت بڑے پائے کے ادیب ہیں فارسی کے، رحمت اللہ علیہ. شکل اور قیافہ عالمانہ نہیں تھا. پہلی دفعہ ہماری زیارت ہوئی ان کی، ایک وفد کے ہمراہ اوائل انقلاب میں پاکستان آئے تھے، اور میں پڑھتا تھا اسلام آباد مدرسے میں وہاں پر، تو اس مدرسے میں بھی اپنے وفد کے ہمراہ آئے، اور قیافہ ان کا، شکل ان کی چونکہ وہ بنایا ہوا نہیں تھا اس طرح سے اپنا حلیہ، انہوں نے امامہ بھی اس طرح باندھا ہوا تھا جس طرح یہ پنجاب میں بعض لوگ وہ پگ باندھتے ہیں، اس طرح سے وہ لپٹا ہوا تھا، بس پگ بنی ہوئی تھی. رنگ بھی ان کا سانولا سا تھا، شکل بھی اس طرح جیسے پتہ چلتا تھا کہ شاید کوئی کسان ہے مثلا، یہ کھیتوں میں کام کرنے والی کوئی شخصیت. ہم چھوٹے طالب علم تھے، پتہ نہیں تھا، اور وفد میں ایرانی وہ جو خصوصاً جو وفد کے سربراہ تھے جن کی سرکردگی میں تقی جعفری صاحب پاکستان آئے تھے، وہ تقی جعفری صاحب کے شاگردوں کے درجے کے تھے وہ، لیکن ان کا حلیہ قیافہ اور ہر چیز بڑی اپ ڈیٹ تھی، خوبصورت بھی تھے بہت، اور اسی طرح دیگر جو ارکان تھے وفد کے اندر. ہمیں ان کے اوپر تعجب تھا کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں اور یہ اس وفد کے ہمراہ آئے ہیں، کاش نہ آتے، یہ ایسی شخصیت کیوں بھیجی انہوں نے یہاں پر، یہ تو تاثر اچھا نہیں پڑ رہا. چونکہ پہچان نہیں تھی تو اپنے اساتید میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہیں بھی پتہ نہیں تھا، اور ان سے بھی یہ کہا کہ یہ اس وفد میں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے نامناسب الفاظ میں، نازیبا الفاظ میں انہوں نے کچھ کہا کہ یہ مثلا ایسے ہیں، کیوں بھیجا ایسے شخص کو جس کا نہ قیافہ ٹھیک ہے، نہ شکل ٹھیک ہے، نہ امامہ ٹھیک ہے، نہ رنگ اس کا کسی کام کا ہے. فارسی میں وہ کہتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوجا، کوجی شکل والا مثلا کوجا سا بندہ لگتا ہے، کیوں بھیجا اس کو. خوب یہ جب وہاں گئے قم میں جا کر اور ان کی آثار دیکھے، ان کی کتابیں دیکھیں، اور پھر آہستہ آہستہ آشنائی ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک تاج ہے تشیع کے سر پر، اور علمی حوزوں کی ایک آبرو ہے پوری دنیا میں. اس جیسا بے نظیر انسان تو اس وقت نہ نجف میں ہے، نہ قم میں ہے، کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، جتنی جامعیت اس شخص کے اندر ہے، اور جس کے ذریعے سے تشیع کو بیرونی دنیا، مغربی دنیا پہچانتی ہے. برٹن رسل معروف فیلسوف، وہ اگر آشنا ہوا تشیع سے تو محمد تقی جعفری کے ذریعے سے آشنا ہوا. جان پال سارتر، وہ اگر آشنا ہوا اسلام سے تو محمد تقی جعفری کے ذریعے سے آشنا ہوا. یہ وہ لوگ تھے جو قدردان تھے اس عظیم ہستی کے. ان کی کتاب ہے حیات کے بارے میں, حیات انسان, حیات معقول کے نام سے. بہت عالیشان کتاب ہے, بہت عالیشان کتاب. یہ تو نصابی کتاب ہونی چاہیے, تدریس ہونی چاہیے باقاعدہ, کسی تخصصی مرحلے کے اندر, تعلیم کے اندر اس کی تدریس ہونی چاہیے. وہاں سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حیات انسانی کیا گوہر ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے. اور باقی جو ہدایات ہیں, حدود ہیں, احکام ہیں, تعلیمات ہیں, وہ سب حیات انسانی کی رشد کے لیے ہیں اور حیات انسانی کے تحفظ کے لیے ہیں, اس کی نشو و نما کے لیے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے ہیں. خوب کوئی جمعیت ایسی ہو جو کم از کم اتنا اہتمام کرے تحفظ حیات انسانی کے لیے قیام کرے, اور وہی جماعت متقین ہے قرآن کے فرمان کے مطابق. میں نے عرض کیا تھا کہ جنگلوں کے تحفظ کے لیے گرین سوسائٹی موجود ہے جو کروڑوں اربوں ڈالر جمع کرتے ہیں سالانہ, اور وہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اسی طرح حیوانی حیات کے تحفظ کے لیے جمعیتیں موجود ہیں, مختلف جانوروں کے لیے حفاظت کے لیے جو معرض خطر میں ہیں یا جو نہیں ہیں. بس وہ کتے, آوارہ کتوں کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, اور ان کا خوبصورت نیٹ ورک ہے کہ یہ کتے بھی خطرے میں نہ ہوں, یہ بھی زندہ رہیں اور ان کو بھی تحفظ دیا جائے. لیکن حیات انسانی وہ اتنی پست ہو جائے, اتنی گھٹیا ہو جائے کہ اس کے اہتمام نہ ہو. ظاہر ہے مفاد پرست, سرمایہ دار اور حوث باز حیات انسانی کو اہمیت نہیں دیتا. وہ تو آسانی سے فتویٰ دے دیتا ہے, قتل کر دو, گردن مار دو. اس کے لیے حیات انسانی کی کیا اہمیت ہے؟ حیات انسانی اسی منبع سے ہمیں ملے گی جو حیات کے تشریح کے لیے اور حیات کے تربیت کے لیے اور تحفظ کے لیے آیا ہے, قرآن کریم سے, کہ جہاں پر ایک انسان مارنا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے, ایک انسان بچانا پوری انسانیت کے تحفظ کے برابر ہے. یہ دین کہاں اور وہ دین کہاں جہاں آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور قتل انسانیت کے لیے کمر باندھی ہوئی ہے, قتل انسانیت کے لیے اسلحہ بنایا ہوا ہے, فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ڈیپو بنائے ہوئے ہیں, ڈھیر لگایا ہوا, انبار لگایا ہوا ہے, اور قتل انسانی کے لیے جذبات ابھار رہے ہیں, احساسات بھڑکا رہے ہیں, تعصبات پھیلا رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں, کہ جس طریقے سے ممکن ہو حیات انسانی کو نیست و نابود کیا جائے. حیات حیوانی کے مدافعین کی طرح کی حد تک بھی اہمیت نہیں دیتے. تقوی عزیز من حیات انسانی کا تحفظ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ احکام حدود خدا یہ تمہاری حیات کے لیے ہیں, اس میں ہے تمہاری حیات کا تحفظ. لیکن اگر تم اولی الالباب ہو, صاحب خرد ہو, تو پتہ چلے گا, آپ متوجہ ہوں گے. ورنہ قصاص میں کس طرح تحفظ حیات ہے یہ ہر بے خرد کو معلوم نہیں ہو سکتا. بر سماء راست ہر کس چیر نیست, تو میں یہ ہر مرغ کی انجیر نیست. یوں نہیں ہے کہ ہر مرغ کا, ہر چڑیا, ہر کوا انجیر اس کے لیے بنائی گئی ہے. انجیر اس خاص پرندے کے لیے بنائی گئی ہے, ہما کے لیے بنائی گئی ہے. مثلا اسی مرغ کے لیے غذا ہے, یعنی اس نایاب و نادر کے لیے یہ پاکیزہ اور یہ نفیس غذا بنائی گئی ہے. اولو الالباب وہی نفیس فہم رکھنے والے صاحبان خرد پر مغز, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات مقرر فرمائیے اور نازل فرمائیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وصول تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.